الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا مطالعہ کیا تھا جس میں اللہ رب العالمین نے ایک سودے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی سودے کی حاجت نہیں لیکن بندوں کی ترغیب اور تشویق کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے, سودا کر لیا ہے, اور اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے. اور وہ ایمان والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, قتل کرتے بھی, اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں. یعنی یہ جان و مال اللہ ہی کی عطا کردہ, لیکن اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگانا, اور اس لگانے کی انتہائی کیفیت کبھی یہ بھی آ سکتی ہے کہ راہ خدا میں جنگ کا موقع آ جائے تو بندہ اس کے لیے بھی تیار رہے اور جان جانے آفری کے حوالے کرنے کے لیے تیار رہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے, اور جنت دیکھی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید کا اسلوب اختیار فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا فرمائے گا. یہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے اور قرآن حکیم میں بھی ہے, اور فرمایا گیا کہ اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کر لیا, اور اسے جنت, جسے جنت مل گئی اسے اصل کامیابی میسر آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اب جو اگلی آیت ہے جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں, یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی صفات کا ذکر کیا ہے. جا بجا قرآن حکیم میں جنت کے نظارے بھی بیان ہوئے ہیں, جا بجا قرآن حکیم میں اہل جنت کی صفات کو بھی بیان کیا گیا ہے, اور کچھ مقامات اتنے جامع ہیں کہ زندگی بھر کے تقاضے ایک خوبصورت مختصر جامع انداز میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ایسا ہی ایک مقام یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 9 صفات کا ذکر فرمایا ہے. 6 صفات وہ ہیں کہ جو اہل ایمان سے ہر بندے سے مطلوب ہیں انفرادی سطح پر, اور 3 صفات وہ ہیں جو امت والی ذمہ داریاں ہیں, وہ ذمہ داریاں کہ جس کو آج ایک عظیم اکثریت امت کی بھلا بیٹھی ہے. ایک تصور ہے کہ بس رمضان شریف کی محنت ہو گئی اس کے بعد چھٹی, ایک تصور ہے کہ چلو جمعے کی 2 رکعت ادا کر لی اس کے بعد فارغ, یا اس سے آگے تصور ہے کہ 5 وقتہ نماز ادا کر لی اس کے بعد فارغ. یہ ہمارا بگڑا ہوا تصور ہے. اللہ کا کلام جو دین کا تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ ایک آل انکلوسیو پیکج ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ دین انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر ہم سے تقاضے کرتا ہے, اور جا بجا قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے انفرادی معمولات زندگی کے لیے اور اجتماعی معمولات زندگی کے لیے رہنمائی عطا فرمائی. اسی کا ایک اظہار ہے ہماری ذمہ داریوں کے بیان کے تناظر میں جو اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. صفات اہل جنت بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, التائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں, العابدون عبادت کرنے والے ہیں, الحامدون حمد کرنے والے ہیں, السائحون روزہ رکھنے والے ہیں, الآمرون الراکعون رکوع کرنے والے ہیں, الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں, الآمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دینے والے ہیں, والناہون عن المنکر اور بدی سے روکنے والے ہیں, والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں, وبشر المؤمنین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. ان صفات کے ذکر کے بعد اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے. تو جنت بہرحال ایسا نہیں ہے کہ بس تمناؤں سے مل جائے, خواہشات سے مل جائے. تمنا سے تو مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی, تمنا سے تو ہمارے بچوں کے ایگزامس میں نمبر نہیں آتے. اللہ کی جنت ہم تمنائیں کر کے محض خواہشات کی بنیاد پر لینا چاہیں گے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے گھیرا ہے اور جہنم کو لذتوں سے گھیرا ہے. خواہشات کے پیچھے پڑے رہو, نفس کی مانتے رہو, شیطان کی پٹی پڑھائی گئی اس پر چلتے رہو, خوب کھیل تماشے ہلے گلے میں لگے رہو, نافرمانیاں کرتے رہو, اللہ معاف رکھے, یہ جہنم میں لے جانے والا معاملہ. جہنم کو لذتوں سے گھیرا گیا اور جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا. اب آئیے ان صفات کا مطالعہ کریں. التائبون توبہ کرنے والے ہیں, اس پر کچھ ذکر آگے علیحدہ سے بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ مستقل صفت ہے اہل جنت کی، وہ مستقل توبہ کا اہتمام کرتے ہیں، خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، ہو جائے گا گناہ ان سے، مگر فوراً پلٹتے ہیں، فوراً اللہ کے حضور توبہ کا اہتمام کرتے ہیں. ایک خیال ہمارا یہ ہے کہ توبہ کا تعلق جو ہے وہ گناہوں سے ہے، عام خیال یہی ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استغفار کا اہتمام رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو معصوم ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام فرض نمازوں کا سلام پھیر کر استغفار کا اہتمام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو معلوم ہوا کہ گناہوں پر توبہ استغفار ہے ہی ہے. ہماری نیکیاں ہیں کیسی، ہماری نمازوں کی کیفیات، ہماری روزوں کی کیفیات، ہم اور آپ جانتے ہیں اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے آپ پر تو بصیرت حاصل ہے نا، تو اپنی نیکیوں پر بھی، کہ وہ معیار مطلوب پر تو پورا نہیں اتر رہی، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنا تو ممکن نہیں. تو جہاں گناہوں پر استغفار کا اہتمام ہے، وہیں پر نیکیوں پر بھی استغفار کرنا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، مستقل توبہ کا اہتمام. باقی کچھ بات الگ کریں گے انشاءاللہ. آگے فرمایا العابدون، عبادت کرنے والے ہیں. عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے، اسی کا اقرار ہر نماز کی ہر رکعت میں، ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وہ معبود ہے 24 گھنٹے، تو اس کی عبادت بھی مطلوب ہے 24 گھنٹے. مسجد میں تو ہم بڑے اچھے ہیں کہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، کاروبار میں اللہ کا حکم مان رہے، معاشرت میں اللہ کا حکم مان رہے، گھر میں شادی کا موقع آ جائے کیا اللہ تعالیٰ کے دین کی بات پر عمل ہو رہے، لین دین کے معاملات میں بندوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے حقوق العباد کے پہلوؤں کے اعتبار سے اسی طرح آگے بڑھیں، معاشرت کا معاملہ، معیشت کا معاملہ، عدالت کا معاملہ، سیاست کا معاملہ، ان سارے امور میں بھی معبود تو اللہ ہے. اس مسجد میں اللہ کو ہم کہتے ہیں بڑا، تو گھر میں بھی بڑا اللہ کو ہونا چاہیے، اس کا حکم مانا جائے، دکان پر بھی اللہ بڑا ہو، عدالت میں بھی اللہ بڑا ہو، پارلیمنٹ میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا ہو، ریاست کے امور میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت چند نمازوں اور روزوں تک محدود نہیں ہے، یہ آل انکلوسیو پیکج ہے، اور اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا. قرآن فرماتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آگے فرمایا کہ الحامدون، حمد کرنے والے ہیں. حمد کا ایک ترجمہ تعریف کا بھی ہے، اور حمد کا ایک ترجمہ شکر کا بھی ہے. کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو حمد میں تعریف کے ساتھ ساتھ شکر کا پہلو بھی شامل ہے. فبئی آلائی ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن فرماتا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. وہ بندہ جو بستر پر ہو، اگر وہ بھی غور کرے تو اس حالت میں جب وہ بیمار ہوتا ہے، اس کی سانس چلتی ہے، اس کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کا کان سنتا ہے، اس کے وجود میں خون دوڑتا ہے، گنتے چلے جائیے ان مشقتوں اور تکالیف کے عالم میں بھی کتنی ہی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی میں اور آپ استعمال کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. ایک تو سورۃ الفاتحہ کے پہلی ہی آیت، ہر نماز کی ہر رکعت میں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم کیسے ایک ہی سانس میں سورۃ فاتحہ پڑھ جاتے ہو، تم کیسے تیزی سے سورۃ الفاتحہ سے گزر جاتے ہو، یہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے تمہیں اللہ کی نعمتیں یاد کیوں نہیں آتی، تمہاری آنکھیں کبھی نم کیوں نہیں ہوتی، شکر کے جذبات تمہارے اندر کبھی پیدا کیوں نہیں ہوتے. اور اس کا ایک آسان طریقہ کیا ہے، جو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعائیں سکھائیں، اور ہر ہر موقع کی دعا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، بیت الخلاء سے باہر آ گئے، لباس پہن لیا، صبح ہو گئی، شام میں سورج غروب ہو گیا، اینڈ سو آن، ان تمام مواقع کی جو مسنون دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، ہمیں ان کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے شاد ہوا السائحون، روزہ رکھنے والے. ایک روزہ تو وہ ہے جو رمضان کا فرض روزہ ہے، یہ تو فرض ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ایک وہ معاملہ ہے جو فرض کے علاوہ مسنون روزے بھی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، آپ کی سنت سے، شوال کے 6 روزوں کا معاملہ، ذوالحجہ کے 9 دنوں کے روزے، اسی طرح ہر مہینے کی 3 تاریخیں 13، 14، 15 تاریخ قمری اعتبار سے ان کے روزے، اسی طرح پیر و جمعرات کے روزے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام فرماتے تھے. جیسے ہم فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں نا، سنت موقعہ کیا غیر موقعہ بھی ادا کرتے ہیں، اور نوافل بھی خوب ادا کرتے ہیں، تو جو روزہ فرض ہے اس کے ساتھ مسنون روزے بھی تو ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ دل کس کا نہیں چاہتا کہ رمضان کی برکت یہ پورے سال ملے، تو رمضان تو نہیں ملے گا، رمضان رمضان ہے، مگر روزے کی کیفیت جو ہوتی ہے جس میں بندے کی روح بیدار ہو، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، خیر و نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہ سے بچنے کا احساس اس میں پیدا ہوتا ہے، یہ کیفیت تو نفل روزے میں بھی مل سکتی ہے، تو سال بھر اگر ان نفل روزوں پر بھی توجہ رہے۔ اسی طرح محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، یہ تو مستقل اللہ کے رسول علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے، تو انشاءاللہ یہ برکتیں، یہ جو روحانیت ہے، یہ تعلق مع اللہ ہے، یہ جو قرب الہی ہے، کچھ اثرات ان نفل مسنون روزوں کے ذریعے بھی ہمیں میسر آئیں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں 6ویں صفت فرمایا، الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں، اس سے ایک مراد تو نماز ہے۔ عام طور پر قرآن حکیم میں نماز کا ایک رکن ذکر کر کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے، رکوع ایک رکن ہے نماز کا، سجدہ ایک رکن ہے نماز کا، تو جب رکوع سجود کے الفاظ آتے تو کئی مرتبہ اس سے مراد نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک وہ نماز ہے جو رمضان شریف میں ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، چاند رات کو کیا ہوگا، جیسے چاند کا اعلان ہوگا شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا، سرکس شیاطین آزاد ہو جائیں گے، کہ ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، کراچی والے تو بڑی اپنی جو ہے وہ گنز کو اور اپنے ویپنز کو بڑا صاف کرتے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں سرکش شیاطین بھی آزاد، ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، چاند رات میں مسجدیں خالی ہو جائیں گی، کیا یہ مسجدیں روتی نہیں ہوں گی اللہ کے حضور، اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے، تو کیا نماز صرف رمضان میں ادا کرنی، یہاں تو گن کر پوری پوری 20 رکعت تراوی باجماعت ادا ہو رہی الحمدللہ، اور 20 رکعتیں نوافل کی ادا ہو رہی الحمدللہ رب العالمین، کس کے لیے، اللہ کے لیے، روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے، تو نماز کا حکم کس نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، صرف رمضان میں دیا ہے، تہیہ کریں، ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، تمام نمازوں کی حفاظت، مرتے دم تک حفاظت۔ پہلا سوال قیامت کے دن، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی درست ہوگی باقی معاملات درست ہوں گے، اور جس کی نماز میں کمی کوتاہی بگاڑ کا معاملہ ہوگا تو باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ پوری زندگی مجھے اور آپ کو نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر عرض کروں، میں ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں جو معذور ہیں مگر مسجد آ رہے ہیں، میں ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو معذور مسجد کو آتے ہیں، میں ایسے بوڑھوں کو دیکھتا ہوں جن کے اوراشے کی بیماری ہے اور فجر کی نماز میں وہ مسجد میں آ رہے جماعت میں، اب بتائیے عام لوگوں کے لیے کیا عذر باقی رہ جاتا ہے، 75-75-80-80 سال کے بوڑھے مسجدوں میں آ رہے نماز کو، تو جو 60% ہماری یوتھ ہے، نوجوان آبادی ہے، ان کے لیے کیا اس میں عذر ہے، کہ کیا رکاوٹ ہے کہ وہ مسجد کو نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رمضان کے بعد بھی تمام زندگی نمازوں کا اہتمام کرے، اور اگر اس پر ہم آ جاتے ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی، تو انشاءاللہ ہمارا رمضان مقبول ہے، ہمارا رمضان اللہ تعالی کے ہاں قبول ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیوں، دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس عبادت کے ادا کرنے کے ساتھ اور اس کے بعد بندے کی زندگی میں تبدیلی آئے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو 6 صفات ہیں، توبہ مستقل اور عبادت کا اہتمام، حمد اور شکر ادا کرنے کا معاملہ، روزوں کا اہتمام، رکوع سجود نمازوں کا اہتمام، اور ایک رکوع سجود ہے نماز کا، اور رکوع سجود کا لغوی مفہوم ہے جھکنا، اور ایک جھکنا ہے پوری زندگی کا۔ بندہ کاروبار کرے تو لگے کہ یہ اللہ کا بندہ کاروبار کر رہا ہے، ہاں اگر میں اور آپ باپ ہیں تو لگے کہ مسلمان باپ ہے، آپ اور میں شوہر ہیں تو لگے کہ مسلمان شوہر ہے، آپ اور میں تاجر ہیں تو لگے مسلمان تاجر ہے، اس کے معاملات کھڑے ہیں، یہ اللہ کا بندہ ہے، سبحان اللہ، یہ جھکنا پوری زندگی کا، حکمراں ہے تو لگے کہ مسلمان حکمراں ہے، فوج کا سپہ سالار ہے لگے مسلمان حکمراں ہے، مسلمان سپہ سالار ہے، عدالت کا جج ہے لگے مسلمان جج ہے، کسے باشد جس سطح جس پوزیشن میں ہے، آپ کا میرا پرائمریلی رول کیا ہے، ہم عبداللہ ہیں، ہم اللہ کے بندے، تو زندگی کے جس گوشے میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، جس پوزیشن میں ہیں، جس منصب پر ہیں، پرائمریلی بنیادی طور پر آپ کا میرا رول کیا ہے، اللہ کا بندہ بننا، یہ پوری زندگی کا جھکنا۔ اب آئیے اس سے اگلی بات، وہ جنت اللہ کی سستی ہے کیا، ہاں آن لائن آرڈر پلیس کر کے ملے گی، گھر بیٹھے ملے گی، قطعاً نہیں، ان 6 صفات میں پوری زندگی آ جاتی ہے۔ اللہ اس سے اگلی بات بیان فرماتا ہے، تمہارا اکیلے اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں، تم اکیلے اکیلے جنت کمانے والے بن جاؤ کافی نہیں، تم امتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن پاک سورۃ الحج کے آخر میں فرماتا ہے، ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے کبھی 125,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو چنا، اب ختم نبوت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو مجھے اور آپ کو چنا. یہ سورہ حج کے آخر میں ہوا، جتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا. یہاں انہی ذمہ داریوں کا آگے بیان آ رہا ہے. ارشاد فرمایا، الامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے ہیں. یہ وہ امت والی ذمہ داری جس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا. خیر امت کے الفاظ تو یاد ہیں، ہم بہترین امت، یہ الفاظ تو یاد ہیں، مگر قرآن پاک کی پوری آیت وہ اسلام نے رکھے بہترین کیوں ہیں؟ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کم تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، دنیا والوں کے لیے کھڑا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے. یہ اس امت کا کام ہے. آج کچھ مسلمان ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یا تم بار بار ہر چیز پہ ٹوکتے روکتے رہتے ہو، تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، کہتے نا لوگ. تو میں عرض کیا کرتا ہوں، ٹھیکہ لیا نہیں ہے، ہمیں دیا گیا ہے، مراد ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، اللہ نے اس کام کے لیے کھڑا کیا ہے. جو کام پہلے انبیاء اور رسول کی ذمہ داری تھی، جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، سورہ آراف آیت 157، یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، رسول اللہ علیہ السلام انہیں بھلائی کا حکم دیتے، بدی سے روکتے، یہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری اب امت کے کاندھوں پر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. جہاں اختیار نہیں ہوتا وہاں دعوت ہے، تبلیغ ہے. بھائی سود کو چھوڑ دو، بھائی جوئے کو چھوڑ دو، بھائی نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ کا خوف رکھو، یہ دعوت ہے. یہ وہاں ہے جہاں اختیار نہیں ہوتا. اور جہاں اختیار ہوتا ہے، بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو تو سختی کرو. جتنی سختی اسکول کے معاملات میں اور اس کے پیپرز کے معاملات میں کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہونی چاہیے، وہ آخرت کا معاملہ ہے. سب کو پتا وہ سختی کیا ہے جو ہم اسکولس کے معاملات میں کرتے ہیں، ان کے اکیڈیمکس کے معاملات میں کرتے ہیں، ان کے پروفیشن کے معاملات میں کرتے ہیں، ان کو مستقبل کے بارے میں سیٹ کرنے کے بارے میں جتنی سختی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے نماز کے بارے میں سختی کرو تاکہ اس کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے. تو جہاں اختیار ہے وہاں حکم ہے، جہاں اختیار نہیں وہاں دعوت ہے. اور اختیار ٹاپ پر حکمرانوں کے پاس ہے. قرآن فرماتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، سورہ الحج آیت نمبر 41، الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، جنہیں ہم اختیار اور اقتدار عطا کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، تفصیل ہے اس میں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، تفصیل ہے اس میں، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. تو اختیار جن کے پاس 22-22.5 کروڑ پر ہے، شوق تو بہت ہے، چاہے ماضی کے ہوں، آج کے ہوں، کوئی بھی ہو، ہم تو اصولی بات کر رہے ہیں، بڑا شوق ہے حکمراں بننے کا، آسان کام ہے. چند بچوں کا باپ ہونا بھاری ذمہ داری ہے، چند بچوں کا باپ ہونا بھاری ذمہ داری ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم اس سے راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، اور حکمراں ہے تو ہاں جی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. بڑا دندناتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں اور نہ جانے کس طرح کی باتیں کرتے، بھول جاتے بھائی بہرحال مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، کل جواب دینا ہے. آج حکمراں بیٹھے ہیں، 22 کروڑ کے بارے میں جواب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور جہاں میرے اختیار ہے میں جواب دوں، جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں آپ اور ہم جواب دیں ہیں. بہرحال جہاں اختیار ہوگا وہاں حکم دیں گے اور بدی کو مٹائیں گے، جہاں اختیار نہیں ہوگا وہاں بدی سے روکنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھ کے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے بدلے، اور اس کی بھی استطاعت نہیں تو دل میں برا جانے، یہ لیکن ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور دوسری حدیث جو آج ہم پر پوری صادق آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے کام چھوڑ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جب یہ کام چھوڑا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب آتے ہیں، تنبیہات آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آتے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں یہ کام چھوڑ دو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم دعائیں کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ باتیں بڑی سخت لگتی ہیں ہم لوگوں کو، لگنی چاہیے تاکہ دل ہمارے نرم ہو، جو سخت ہو چکے ہیں معاف کیجئے گا. کئی مرتبہ دلوں کی سختی دیکھیے، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ نہیں بن رہا، ساری دنیا پریشان بیٹھی ہوئی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، مگر جو حساسیت اللہ کی طرف رجوع میں کے حوالے سے آنی چاہیے، اکثر و بیشتر دکھائی نہیں دے رہی. ابھی میں اخبار پڑھ رہا ہوں کرائم ریٹ پھر بڑھا ہوا کراچی کے اندر, خوب ٹکا کے جو ہے وارداتیں چل رہی ہیں, خوب ٹکا کے لوٹ مار بھی چل رہی ہے. یعنی معاف کیجئے گا, بات تو تلخ نہ ہو جائے کہیں, کہ شام میں دسترخوان بچھا کے افطار بھی کرائی جاتی ہے, اللہ قبول فرمائے, لیکن دن میں لوگوں کے گلے بھی کاٹے جا رہے ہیں. دن میں خوب لوگوں کی گردنیں, یعنی گلے کاٹنے سے مراد لوٹ مار کی جاتی ہے ہزاروں کی, شام میں 100 روپے کا افطار کرا دیا. بھائی یہ نہیں چلے گا اللہ کے یہاں, وہ حساسیت ہی نہیں آ رہی. ٹی وی کے پروگرام سے رمضان ٹرانسمیشن وہ کھلواڑ بنا کے رکھا ہوا ہے اکثر لوگوں نے, سب نہیں اکثر لوگوں نے, دکانداری چل رہی ہے رمضان کے نام پر, انا للہ و انا الیہ راجعون. احتکاف کی روح ختم ہو گئی ہمارے یہاں, احتکاف میں ہیں گپے چل رہی ہیں جناب, آرڈر پلیس ہو رہے ہیں. میں کسی ریسٹورینٹ کا نام نہیں لینا چاہ رہا یا کسی فوڈ چین کا نام نہیں لینا چاہ رہا, سیریسنیس ہی نہیں آ رہی. یہ ہے جو دلوں میں سختیاں آ جاتی ہیں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھے, اور جو اللہ نے حق میں سے قرآن نازل کیا اس کی وجہ سے ان کی دل کانپ اٹھے. کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ کیا یہ قوم اللہ کی طرف پلٹنے کو تیار نہیں ہوگی, رجوع کرنے کو تیار نہیں ہوگی, اللہ کے سامنے رونے کے لیے گڑگڑانے کے لیے تیار نہیں ہوگی؟ کوئی ایک دن ہمارے حکمرانوں نے بھی کہا کہ توبہ کا بناؤ, کوئی ایک دعوت اٹھی کہ توبہ کرو اللہ کے حضور؟ الا ماشاء اللہ, وہ ٹی وی بٹھا کے چار اینکر پرسن کے ساتھ کوئی پروگرام کر دیا تو کر دیا, لیکن جتنی حساسیت ہم بہت سارے اسباب کو استعمال کرنے اور اختیار کرنے میں دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر ہم بھی قائل ہیں, میں بھی سینیٹائزر ہاتھ پر لگا کر آیا ہوں, ہم سب غسل کر کے آئیں صاف ستھرے ہو کر آئیں, اس سے زیادہ پاکیزہ ماحول کہاں پر ہوگا؟ لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ ہے, جو مسبب الاسباب ہے, اس کے سامنے رونا, اس کے سامنے گڑگڑانا, اس کی طرف پلٹنا, پوری قوم کو رجوع اللہ کی دعوت دینا, نظر ہی نہیں آ رہا. اور اگر اپنے فرائض چھوڑ کر بیٹھے تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اگر ہم اپنے معاملات کو سیدھا, اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں, کافروں کے لیے معاملہ اللہ کا الگ ہے, اللہ نے قارون کو بھی خوب دیا, فرعون کو بھی دیا, حامان کو بھی دیا, شداد کو بھی دیا, نمرود کو بھی, ساروں کو دیا, کافر تھے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. 8 صفات ہو گئیں, نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے. اب نبی بات سنیں, یہ تو بات ہی نہیں ہوتی, نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنے, بات چلتی تو ہے ہمارے یہاں, لیکن وہ قوت نافذہ کی سطح پر, جہاں اقتدار ہے لوگوں کے پاس, اس سطح پر اس طاقت کا استعمال ہونا بدی کے خاتمے کے لیے, اس کی بات نہیں ہوتی ہمارے اللہ ماشاء اللہ. اب نبی صفت سنیے, والحافظون لحدود اللہ, اور وہ اللہ تعالی کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. آج گھروں کی حفاظت ہو رہی ہے, اپنے کیش کی حفاظت ہو رہی ہے, اپنے آفس کی حفاظت ہو رہی ہے, گارڈ ہم نے بٹھا دیے ہیں اور الارم سسٹم ہم نے لگا دیے ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز کو ہم نے ہائر کر لیا, بجا ہے, خوب حفاظت ہو رہی ہے. ایمان کی حفاظت, ایمان کی حفاظت بہت بڑا سوال ہے بھائی, عقیدے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کے, اب تو ہم ایمان کو رو رہے ہیں. اللہ تو فرما رہے والحافظون لحدود اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والوں کی. حدود سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کا ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید جو شریعت نے سزائیں بتائی ہیں وہ حدود ہیں, وہ بھی ہیں, فکسڈ سزائیں جو شریعت نے بتائی ہیں, جیسے کہ چوری کی, زنا کی, اینڈ سو آن, ان کو حدود کہا جاتا ہے. لیکن قرآن پاک پڑھ جائیے, 23 رکوع سورہ البقرہ, رمضان شریف کا بیان, احتکاف سے متعلق کچھ ہدایات, ان کو بھی قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں. سورہ نساء آیت 11-12 پڑھ جائیے, جہاں وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, اللہ فرماتا ہے یہ وراثت کے احکامات بھی کیا ہیں؟ اللہ کی حدود. تو اللہ کی شریعت کے احکام, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, اور جنت والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کریں. اب سوال ہے کیا اللہ کی حدود اور اس کے احکام نافذ ہیں؟ کیا خیال ہے جی؟ اور نافذ ہوں گے تو حفاظت کریں گے نا بھائی. زور کی آندھی چلے اور باہر بھی ٹینٹ لگا ہوا ہے, آج جمعہ ہے اور آخری جمعہ ہے رمضان شریف کا, باقی جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں ہے بھائی. کیوں, کیا اگلے جمعے جمعہ نہیں پڑھنا ہم نے؟ جمعۃ الوداع, جمعۃ الوداع. وہ مفتی منیب رحمان صاحب بھی اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو کہتے ہیں الوداع الوداع ماہ رمضان, اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا الوداع الوداع, یعنی جمعۃ المبارک کہہ کے باقی چھٹی, رمضان شریف ختم ہو جائے گا. عجیب بات ہے, اور جمعۃ الوداع کہہ کے اس کے بعد جمعہ ختم ہو جائے گا, کوئی یہ تصور نہیں. نہ جمعۃ المبارک کی مبارک بات دینے کا کوئی تصور اسلاف میں ہے, نہ کوئی ودا کرنے کا کوئی تصور ہے. تصور ہے تو ایک ہے, مرتے دم تک مسلم رہنا. چاہے آج مجھے اور آپ کو موت آ جائے، عید کے دن آ جائے، شوال میں آ جائے، اللہ کہتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا. بہرحال یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، اگر زور کی ہوا چلے گی تو کہیں گے بھئی بانس کو ذرا مضبوطی سے پکڑو تاکہ یہ ٹینٹ یا خیمہ جو ہے وہ قائم رہے. قائم ہے نا تو قائم رہے گا، اور گر جائے تو کیا کہا جائے گا؟ اگر گر جائے تو کیا کہا جائے گا؟ بھئی قائم کرو اس کو، اٹھاؤ کھڑا کرو. تو اللہ کی حدود پہلے قائم تو کرو، نافذ تو کرو، تب ہوگا ان کی حفاظت کا معاملہ. یہ ملک لیا ہم نے، بلکہ لیا کیا؟ اللہ نے دیا، 27ویں شب میں دیا، ماہ رمضان میں دیا، نزول قرآن کے مہینے میں دیا، نزول قرآن کی رات میں دیا، اپنے نام پر دیا. مانگا اللہ تیرے اور تیرے رسول کے نظام کو لے کر آئیں گے، تیرے دین کو لے کر آئیں گے. اللہ نے انگریز کی تمام تر مخالفت کے باوجود، ہندوؤں کی تمام تر چاہتوں کے باوجود، اس کے اعلی رغم اللہ تعالیٰ نے ملک ہمیں عطا فرمایا. اور آپ کو پتا ہے میں تو ہر تھوڑے سے بات کہتا ہوں، یہ کراچی والے ہو ہاں جی مہاجر ہیں. کاہے کے مہاجر ہیں بھائی؟ کاہے کو آئے تھے ہمارے باپ دادا ہجرت کر کے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر آئے تھے. کہاں ہے وہ کلمہ آج؟ کہاں ہے اللہ کا دین؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ؟ دو پیسے زیادہ ہے پردہ گھر سے ختم، چار پیسے زیادہ آ گئے اکڑ آ گئی، اور اگر اکڑ والا ذرا وہ کاٹن معاف کیجئے گا زیادہ اکڑ والا پہن لیا تو گردن میں بھی سریا آ جاتا ہے. عجیب بات ہو گئی، خاطر میں کسی کو لے کر نہیں آ رہے. گلاس ٹوٹے غصہ آتا ہے، اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹے غصہ آتا ہے، گھر کے اندر کوئی اور شے ٹوٹے بڑا غصہ آتا ہے. اللہ کے احکامات توڑے جا رہے، ٹوٹے جا رہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کریں گے. یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اور اس ملک والوں کی توبہ ایک آپ کی بھی اکیلے کی توبہ ہے، ایک پوری قوم کی توبہ ہے، اور وہ توبہ ہے کہ یہاں پہ شریعت کو نافذ کیا جائے. یہ بنا اسلام کے نام پر، یہ بچے گا تو اسلام کے نام پر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آج ہمارے حکمرانوں کو، ہماری افواج کو، اگر اس ملک کی حفاظت مطلوب ہے اور ہم کو مطلوب ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا پڑے گا. دنیا نے نہیں چھوڑنا، دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی. کتنا جھک جائیں، افغانستان کے لیے پیسج دے دیا، وہ راضی نہیں ہوئے ہم سے. اپنے سافٹ اسلام کا امیج مشرف نے بڑا پیش کرنے کی کوشش کی، کوئی ہمارے معاملہ نہیں سدھرے، بگڑتے چلے گئے. کیوں؟ اللہ کے ساتھ غداری کرو گے، اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے اگر، تو در بدر کی ٹھوکرے کھاؤ گے. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ہماری ایک توبہ ہے انفرادی، کریں ہم سب بیٹھ کر، روئیں اللہ کے سامنے، مانگے، وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے. اس کو خون کا قطرہ جو اس کی راہ میں بہ جائے، اور اس کو وہ قطرہ جو بندے کی آنکھ سے بہ جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے بہت پسند ہے. اللہ کو حیا آتی ہے بندہ ہاتھ پھیلا دے، اللہ کو خالی لوٹا دے، وہ حیا آتی ہے. ارے ہم بھی تو حیا کریں، مانگنے والے تو بنے. مگر ایک توبہ میری آپ کی انفرادی ہے، ایک توبہ میری اور آپ کی اجتماعی ہے، اور وہ ہے اس ملک کو واقعتاً اسلام کا قلعہ بنانا. ساری دنیا کا مسلمان یہاں توقع رکھتا ہے، یہ اسلام کا واقعتاً قلعہ بنے گا تو عالم اسلام اسٹرینتھن ہوگا، عالم اسلام مضبوط ہوگا. اس کے سوا کوئی چارے کار نہیں. اور یونس علیہ السلام کی قوم کی واحد مثال ہے قرآن میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں، عذاب کے آثار دے کے پوری قوم میدان میں آ گئی، اپنے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جانوروں کو لے کر میدان میں آ گئے، جھک گئے، اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا. اللہ کہتا ہے توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، توبہ کرو اللہ کی حضور سچی اور پکی توبہ. یہی ہمارے مسائل کا حل ہے، یہ کریں گے اللہ راضی ہوگا، یہ کریں گے اللہ کی رحمت پاکستان میں نازل ہوں گی انشاءاللہ، اور یہ کریں گے اور اسلام کے ساتھ مخلص ہوں گے تو ہماری آخرت سنور جائے گی، جو میرا اور آپ کا سب سے بڑا معاملہ ہے. اللہ یہ جنت والوں کی صفات مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق دے. پھر فرمایا وبشر المومنین، اے نبی ان جنت والے، ان لوگوں کو بشارت دیجیے، ایمان والوں کو جن میں یہ صفات ہیں، اور اللہ ہمیں سچی پکی توبہ انفرادی اجتماعی سطح پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.